نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لو أردت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، امين يا رب العالمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے علم میں ہے کہ میری اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن کا فلسفہ شہادت. اس زمن میں جو سب سے پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، جو آپ حضرات کے لیے شاید بہت غیر متوقع ہو، ہمارے ذہنوں میں شہادت کا ایک ہی مفہوم ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا. اس مفہوم میں پورے قرآن میں یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا. قرآن مجید میں شہادت کا فلسفہ کچھ اور ہے. بدقسمتی سے یہ جو مفہوم ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے، اگرچہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، لیکن جو چیز بڑی مارجنل سی تھی اس کو اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ جو قرآن کا اصل فلسفہ شہادت ہے وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. یہ حادثہ ہمارے ہاں اور بھی بہت سی اصطلاحات کے ساتھ ہوا ہے. لفظ تصوف عام ہوا، جو نہ قرآن کا لفظ ہے نہ حدیث کا لفظ ہے، اور اس نے دین کے ایک اہم شعبے اور ایک اہم تعلیم کو بالکل چھپا دیا. احسان، اب احسان کے معنی ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان کرنا، یہ کہ دین کے اعتبار سے روحانی ترقی کا بلند ترین مقام احسان ہے، یہ آج ہمیں معلوم ہے. تصوف کے بارے میں تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ اصطلاح تو ہے ہی مجھول النسب، یہی پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے بنا ہے. عام طور پر سمجھتے ہیں صوف سے، اون تو ابتدائی صوفی حضرات جو ہوتے تھے وہ اونی لباس پہنتے تھے تاکہ وہ چبھتا رہے جسم کو، اپنے جسم کو، اپنے نفس کو اذیت دینے کے لیے، تو شاید اس سے تصوف بن گیا. بعض محققین جن میں ڈاکٹر میر ولی الدین حیدرآباد دکن والے بہت بڑے محقق، ان کا کہنا ہے یہ صوفیا سے بنا ہے، تھیوسوفی، فائلوسوفی، فلوسوفی، تھیوسوفی، یہ اس سے بنا. بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا مجھول النسب ہے، اس کے بارے میں بال اتفاق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لفظ کہاں سے بنا ہے، اور یہ چھا گیا ہے پوری دنیا میں، اسی کا چرچا ہے، اسی کا ڈنکا ہے، اگرچہ اس کا موضوع یقیناً وہ ہے جو دین کا موضوع ہے، روحانیت، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا جوئی، خلوص و اخلاص، یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں، لیکن ان کے لیے قرآن کی اصطلاح حدیث کی اصطلاح احسان ہے، وہ ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا مقتول فی سبیل اللہ کے لیے پورے قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا شہادت، صرف ایک جگہ سورہ آل عمران میں اس کا امکان ہے کہ اس اصل مضمون کے علاوہ کہ جو میں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ مفہوم بھی لیا جا سکے اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا. ورنہ مشہور ترین آیات وہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں. یہاں شہادت تو لفظ نہیں آیا، قتل کہا ہے، یقتلوا. سورہ آل عمران چونکہ اس کا جوڑا ہے سورہ بقرہ کا تو یہ مضمون اس میں بھی آ گیا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، کبھی ہر چیز نہ سمجھنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں وہ مردہ ہیں. بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ تو زندہ ہے اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. لفظ شہادت تو نہیں آیا. سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. اس کا مظہر کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی. قتل ہی کا لفظ ہے، شہادت کا لفظ نہیں. پھر میں نے آپ کو حدیث سنائی، بڑی پیاری حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل ہو جاؤں. یہاں بھی وہی لفظ قتل ہے. تو پہلا نقطہ یہ سمجھ لیجئے کہ پورے قرآن مجید میں لفظ شہادت اس معنی میں نہیں آیا ہے جس معنی میں کہ یہ ہمارے ذہنوں میں ہماری زبانوں پر عام ہے. تو پھر قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے؟ اور جیسا کہ میں نے کہا ہے حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے مقتول فی سبیل اللہ کے لیے، تو اس کا ربط کیا ہے؟ یہی در حقیقت دو کوشچنز ہیں کہ جن پر میں سب گفتگو کروں گا. اور میں کہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں؟ سب سے پہلے لفظ شہادت کا لغوی مفہوم کیا ہے اسے سمجھیے. یہ کہاں سے بنا ہے؟ شہدا یشہدو، موجود ہونا، حاضر ہونا. اس سے کیا بنتا ہے؟ اس میں فائل شاہد، شاہد و غائب. جو موجود نہیں ہے وہ غائب ہے، جو موجود ہے وہ شاہد ہے. شہدا یشہدو شہودن و شہادتن، اس کے معنی کیا ہے؟ موجود ہونا. البتہ اس میں پھر اضافی مفہوم دو پیدا ہوئے. ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی کہیں حادثہ ہوا ہے، کوئی وقوع پیش آیا ہے، کوئی قتل ہوا ہے، کچھ اور ہوا ہے، تو گواہی اسی کی معتبر ہوگی جو وہاں موجود تھا، آن دی اسپاٹ آئی وٹنس. لہذا یہاں سے اس کے اندر گواہی کا مفہوم آ گیا. شاہد گواہ. اور ایک اور دوسری بات، آپ کسی مشکل میں ہیں، کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی آپ کو مار رہا ہے، تو آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، لیکن موجود ہو تو مدد کریں گے نا. اس لیے شہادت کا ایک مفہوم مدد کا بھی ہو گیا. یہ دو اضافی مفہوم قرآن مجید میں. اس دوسرے مفہوم میں سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اور اے لوگوں، اگر تمہیں فی الواقع کوئی شک ہے کہ یہ کلام جو ہم نے اپنے نبی، اپنے بندے محمد پر اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا کلام نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا کلام ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو. تمہارے ہاں بڑے بڑے خطیب ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، پھر یہ کہ کاہنوں کے موکل ہیں، جنات، وہ انہیں کلام سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، سب کو بلا لو. اللہ کے سوا جو بھی مددگار ہوں وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو اس چیلنج کو قبول کرو. تو یہاں معنی کیا ہوئے؟ گواہ کے نہیں بلکہ مددگار کے. اسی طرح سورہ فتح میں فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا قرآن حکیم دے کر اور دین حق ایک مکمل نظام زندگی دے کر تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر. اور اللہ کافی ہے مددگار کے طور پر، کوئی مدد کرے نہ کرے اللہ کافی. تو ایک تو مددگار کے معنی میں شہید کا لفظ آیا، اور دوسرا جو میں نے عرض کیا گواہی. اب یہاں سے اصل میں سارا فلسفہ قرآن کا جو ہے شہادت کا وہ اس لفظ گواہی پر بیس ہے. پہلے یہ جان لیجئے کہ گواہی جو ہے اس کے دو پہلو ہیں. آپ کسی مقدمے میں گواہ ہیں تو آپ کی گواہی کسی کے حق میں ہے کسی کے خلاف ہے. مدعی کے حق میں ہے تو مدعا علیہ کے خلاف ہے، مدعا علیہ کے حق میں ہے تو مدعی کے خلاف ہے. تو شہادت کے لیے یہ دو تصور لازمی ہیں. اس کے لیے نوٹ کر لیجئے، کسی کے حق میں ہو تو لام آئے گا، کسی کے خلاف ہو تو آلہ آئے گا. شہیدہ لہو، اس نے اس کے حق میں گواہی دی. شہیدہ علیہ، اس نے اس کے خلاف گواہی دی. لام اور آلہ کا یہ صلہ جو ہے اس سے یہ بات بالکل ایک دوسرے سے اپوزٹ ہو جاتی. اسی معنی میں حضور کی پیاری حدیث ہے، القرآن حجت لکا او علیکا. یہی لام اور علا، یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں، تمہارے لیے دلیل راہ ہے، تمہارا امام ہے، تمہیں راستہ دکھائے گا، تمہاری ہدایت کرے گا، اور اللہ کے ہاں بھی کھڑے ہو کر گواہی دے گا، اے اللہ تیرا یہ بندہ مجھ سے بڑی محبت رکھتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، مجھے سمجھتا تھا، مجھ پر تدبر کرتا تھا، تو تمہارے حق میں گواہی ہو گئی. او علیکا، یا تمہارے خلاف، اے اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ میں مانتا ہوں قرآن کو، مجھے پڑھتا تک نہیں تھا، اس نے کبھی مجھے کھول کر نہیں دیکھا، اور پڑھتا تھا تو بغیر سمجھے پڑھتا تھا، اور کچھ سمجھ بھی لیتا تھا تو عمل نہیں کرتا تھا. والقرآن حجت لکا، یا تمہارے حق میں حجت اور دلیل، اور یا او علیکا، یا تمہارے خلاف. تو شہادت کا یہ معاملہ سمجھ لیجئے کہ کسی کے حق میں کسی کے خلاف. اب میرے چند الفاظ نوٹ کر لیجئے، شہادت در حقیقت کار رسالت کی ادائیگی کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین اصطلاح ہے. نبی جب آتے تھے گواہی دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے حق میں گواہی، گواہی دیتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں. مجھے اقبال نے کہا، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی. گواہی گواہی دیتے تھے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو مجھ پر نازل ہوئی ہے. پھر جو کچھ کہتے تھے اس کا اپنے عمل میں، اپنے عمل سے گواہی دیتے تھے کہ میں خود اس پر عمل پیرا ہوں. یہ کار رسالت کی گواہی ہے، اور یہ گواہی لام بھی ہے آلہ بھی ہے. کیسے؟ دنیا میں یہ گواہی اللہ کے حق میں دی جا رہی ہے، اللہ کے دین کے لیے دی جا رہی ہے، حق کے لیے دی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. لام کو نوٹ کر دیجیے یہاں. اے ایمان والو، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کے حق میں گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. تو یہاں ہم گواہی دیں گے، قرآن پہنچا رہے بھائی، اللہ کا کلام ہے، پڑھو اس کو، اپنے عمل پہ کے ذریعے سے اس کی گواہی پیش کر رہے ہیں. یہ گواہی ہے اللہ کی، اللہ کے دین کی، اللہ کی توحید کی، اللہ کی رسالت کی، اللہ کے کلام کی گواہی. یہ گواہی الٹی پڑ جائے گی قیامت کے دن. اللہ کے رسول کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا تیرا کلام, ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل, دے کاؤنٹ پلیز اگنورنس. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا, یہ گواہی الٹی پڑے گی. گویا کہ قیامت کے دن انبیاء اور رسول سرکاری گواہ بن کر کھڑے ہوں گے, پروسیکیوشن وٹنسز. اے اللہ تیرا پیغام جو آیا تھا میں نے پہنچا دیا, اب یہ ذمہ دار ہے, جواب دہ ہیں, اکاؤنٹیبل ہیں, رسپانسیبل ہیں, ان کا محاسبہ تو کر, میں نے پہنچا دیا. یہ ہے شہادت حق, دنیا میں اپنے قول سے اپنے عمل سے اللہ کے حق میں, دین کے حق میں, اللہ کی تعلیمات کے حق میں, دین حق کے حق میں گواہی دینا, اور آخرت میں کھڑے ہو کر گواہی دینا کہ اللہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بات پہنچائی نہیں گئی. دیکھیے اس میں بڑا بہت ہی نازک مسئلہ ہے. آپ اپنے کسی عزیز کو ایک پیغام بھیجتے ہیں کہ دیکھنا بھائی کل شام تک یہ کام کرنا ہے, ضرور کرنا ہے, ضرور کرنا ہے, ضرور کرنا ہے, اگر نہ ہوا تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. کام نہیں ہوا, آپ کا نقصان ہو گیا, اب آپ غصے میں لپتے ہوئے پھنکارتے ہوئے گئے اپنے عزیز کے پاس, خدا کے بندے میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا کہ یہ کام کرنا, تم نے نہیں کیا, میرا نقصان ہوا, کون ذمہ دار ہے؟ اگر وہ یہ کہہ دے ہلکے سے, بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں, بتائیے آپ پتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے کہ نہیں؟ اب غصے کا رخ کدھر ہوگا؟ وہ پیغام بر بڑے آدمی, تجھے میں نے یہ پیغام دے کر بھیجا تھا, تو نے نہیں پہنچایا, تو میرے نقصان کا ذمہ دار تو ہے. اس ٹرائنگل کو ذہن میں رکھیے, پیغام بھیجنے والا جس کے نام پیغام گیا, اور جو پیغامبر ہے بیچ میں, پیغمبر میں وہ ایک لفظ ہی نکل گیا ہے نا, پیغامبر اور پیغمبر لفظ ایک ہی. یہی وجہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 ہے اس موضوع پر, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم لازمن پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا, تمہارے پاس پیغام پہنچ گیا تھا کہ نہیں, اور ہم لازمن پوچھیں گے, پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی, تم نے پہنچایا تھا کہ نہیں. دیکھیے رسول کتنا ہی بلند مقام ہو, اللہ کے سامنے تو عبد ہے نا, اللہ تو اپنے رسولوں سے بھی محاسبہ کرے گا. قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ہے کہ نہیں, یا عیسیٰ ابن مریم آنتا قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی اللہ کے سوا الہ بنا لینا؟ اب اس مقام کو پڑھیے, معلوم ہوتا ہے کانپ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے, کہا اللہ کا دربار ہے, الرب ربن وان تنزل والعبد عبد وان ترقى, یہ ابن عربی کا شعر مشہور ہے, اگر ابن عربی کے کچھ دوسرے اشعار جو ہیں بالکل مخالف بھی ہیں, وہ گمراہ کن بھی ہیں, العبد ربن بر رب عبد یا لیتا شعری مرد مکلف, رب ہی بندہ ہے بندہ ہی رب ہے, یہ وحدت الوجود والا مسئلہ ہے تیرا, تو سمجھ میں نہیں آتا مکلف کون ہے, کون حساب لے گا, کون دے گا, جب ایک ہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ الحاقی شعر ہے ابن عربی کے, اصل شعر وہ ہے جو میں نے سنایا, رب و رب و ان تنسل ولام تو عبد و ان ترقا, رب رب ہی ہے, خواب و نزول فرما کر اور پہلے آسمان تک آ جائے, جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر رات کو اس کے آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان تک, اور پھر کوئی پکارنے والا پکارتا ہے, حل من مستغفر فاغفر لہ, ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں, حل من سائل فاعطیہ, ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں, تو اللہ کہاں آ گیا, پہلے آسمان پر, لیکن رہا اللہ ہی رب ہی, اور حضور پہنچ گئے ساتویں آسمان پر, رہے عبد ہی. لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ, اپنے رب کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کیا ہے، ہیں تو بندے ہی. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. عبد عبد ہے، چاہے ساتویں آسمان پر پہنچ گیا ہو اور رب رب ہے کہ پہلے آسمان تک اتر آیا ہو. لہذا اللہ تعالی حساب لے گا رسولوں سے بھی. اسی لیے اسی سورہ مائدہ میں حضور سے واحد کے سیرے میں خطاب کر کے کہا ہے، یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی پہنچا دو وہ سب کچھ جو تم پر نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اگر تم نے اس میں کوتاہی کی تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، پکڑے جاؤ گے اللہ کے. اس اعتبار سے ذرا سوچئے، بعض آیات وہ بھی ہیں نا جن میں حضور پر گرفت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے، حضور چھپا لیتے ہیں وہ آیات. کیوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ آیات پڑھی جائے؟ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی کیوں حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر جو تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال کیا، اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے؟ انداز ہے. اب اچھا بتا اللہ جا علام وما یدری کا لان لہو یزدک کا اور یزدک پر فضل ہوا وہ ذکر. انہوں نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا، کیونکہ خطاب بھی نہیں کر رہی آپ پر، یہ بھی ایک طرح کا اظہار ناراضگی ہے. اے نبی آپ نے یہ کیوں کیا؟ یہ نہیں کہا. اس نے تیوری چڑھائی، اس نے اپنا منہ موڑ لیا، ایک انداز کے پاس آیا. یہ آیتیں بھی قرآن میں ہیں اور تا قیامت ہم تلاوت کریں. تو یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. یہ ہے کار رسالت. اسی لیے رسولوں کے لیے سب سے بڑا لفظ کیا آتا ہے؟ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. دیکھو لوگوں، ہم نے بھیج دیا تمہاری طرف ایک رسول جو تم پر گواہ بنے گا، تمہارے خلاف گواہی دے گا، شاہدا علیکم، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا. تو فرعون نے ہمارے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے پکڑا اسے، وبال کا پکڑنا. لفظ شاہد اور شاہد اعلی کے ساتھ، کیونکہ رسول گواہی دے گا اللہ میں نے پہنچا دیا تھا. اسی طرح مشہور آیت سورہ احزاب کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا منذر نذیرا وداعیا للہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے پانچ حیثیتوں میں. شاہد سب سے پہلی، مبشر بشارت دینے والے، راست رو ان کے لیے بشارت، کج رو ان کے لیے خبردار کرنے والے، اور داعی للہ باذنہ اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے، بس سراجا منیرا اور ایک روشن چراغ. تو یہ شاہد، یہ شہادت، یہ ہے در حقیقت کار رسالت کے لیے اہم ترین اصطلاح. اس کو نوٹ کر لیجیے، قرآن کا اصل فلسفہ شہادت کی ہے. یہی شہادت جب آئے گی آخرت میں، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. کیا ہوگا اس دن جبکہ ہم ہر امت پر اس کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے؟ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، شہید کھڑا کریں گے گواہ. اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمائش کی حضرت عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کیا، حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا ہے. فرمایا ہاں مجھ پر نازل ہوا ہے، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ اور کچھ اور کیفیت، کچھ اور لطف حاصل ہوتا. انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی. اب ظاہر بات ہے کہ جو مجلس نبوی کے آداب ہیں وہ گردن نیچی کیے ہوئے پڑھ رہے ہیں. 41वीं आयत पर पहुंच गए। कैफ ऐसा जे नाम इन कुल उम्मत इन बेशहीद इन वजे ना बेका अला हाउला शहीद अला अला। क्या होगा उस दिन जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तमाम उम्मतों के खिलाफ एक गवाह खड़ा करेंगे और आपको लाएंगे इनके खिलाफ गवाह के तौर पर। जब इस आयत पर पहुंचे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, हुजूर ने फरमाया हसबुक 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 भाई भाई बस करो बस करो बस करो। अब उन्होंने जब आंखें उठाकर देखा तो हुजूर की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपनी कौम के खिलाफ गवाही देनी होगी, ये है शहादत, शहादत अलन्नास। अच्छा, इस शहादत में एक पहलू क्या है जबान से शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो गोया के गेट वे है टू एंटर इनटू इस्लाम। कोई हिंदू कुछ एक पारसी ईसाई आज कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसी है जैसे एक लकीर खींची हुई थी पहले उधर था इधर आ गया। एक है दीन की पूरे दीन की गवाही देना और अपने अमल से देना, वरना क्या होगा, ये कैसे कुछ और है करते कुछ और है। लिमा तकूलून मारा का फलून, ईमान के दावेदारों क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। कबूरा मक्तन इंदल्लाह अन तकूलू मारा का फलून, अल्लाह की बेजारी की इंतहा है ये बात कि तुम कहो जो करते नहीं। देखिए यहां गजब का लफ्ज नहीं आया है, गजब जो है हल्का लफ्ज है, अल्लाह के गजब का लफ्ज नहीं आया। मक्त देखिए एक गुस्सा होता है, ये गुस्सा उस वक्त तक आता है जब तक आपको किसी से कोई तवक्को हो, जितनी तवक्को थी उसके खिलाफ उसने उतना काम किया आपको ज्यादा गुस्सा है। एक वक्त आता आप बेजार हो जाते हैं, अब गुस्सा नहीं आता, अब बेजारी। मक्त कहते हैं बेजारी को, और निकाह मक्त ये आया है कुरान मजीद में सूरह निसा में, अरब में ये रिवाज था। अब एक सौ की चार बीवियां हैं, वारिस एक बेटा है, बहरहाल उसकी अपनी मां तो एक ही है, बाकी तीनों को अपने हरम में डाल देता था। लौंडियों की हैसियत से है, बीवियों की हैसियत से वो भी विरासत है, मेरे बाप की विरासत है। इसे कहते थे निकाह वक्त, बड़ा बेजार कुल निकाह है ये, घिनावना। खुद उनके अपने बादशाह ने उसे निकाह वक्त कहते थे। कुरान मजीद ने आकर उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाया, बंद, जो हो गया आज के बाद ये नहीं होगा। तो अहले ईमान लिमा तकूलून माला तफालून, कबूर मक्तन इंदल्लाह अन तकूलू माला तफालून, ऐ ईमान के दावेदारों क्यों कहते हो जो करते नहीं। अल्लाह की बेजारी को आखिरी हद तक बढ़ाने वाली बात यह है कि तुम कहो जो करते नहीं। इससे अगला एक मरहला आता है और इस मरहले का ताल्लुक है उम्मत मोहम्मद से, दो मराहिल जो आपसे पहले की उम्मतों के साथ नहीं थे। पहला मरहला यह है कि जहां तक दीन की बुनियादी तालीम थी, तौहीद, अल्लाह की इबादत, अपने मुआवलात में अल्लाह के अहकाम की पैरवी, बस दीन इतना ही था। अभी निजाम जिंदगी का तसव्वुर था ही नहीं, यह तो यूं समझिए कि पिछले कुछ 200 बरस की बात है कि निजाम रियासत, वरना हुकूमत का लफ्ज इस्तेमाल होता था, रियासत स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, रियासत शहरी रियासत के वफादार होते हैं, हुकूमत के नहीं होते। हुकूमत को तो बदलने का हक नहीं होगा, बाय इलेक्शन और बाय एजिटेशन दे हैव द राइट टू चेंज द गवर्नमेंट, रियासत के वो वफादार। ये जो निजाम आज दुनिया में है इसने जकड़ लिया है इंसान को, आपकी आजादी बहुत कम रह गई। निजाम तालीम सरकारी सतह पर तय हो रहा है, जुबैदा जलाल आसमान अमरीका से टपक पर पड़ी है और वो बना रही है, और आगा खान ट्रस्ट बना रहा है। आप क्या करेंगे, आप अपने बच्चे को वार में बंद कर देंगे, कहां ले जाएंगे, अनपढ़ रखेंगे, क्या करें। आप अपने बच्चे को इस निजाम तालीम के हवाले करके अपने हाथ धो लीजिए, सिर्फ वॉश योर हैंड्स ऑफ, اب وہ نظام تعلیم جو کچھ بنائے گا وہ بنے گا. گلا تو گھونٹ دیا ہے مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے سدا نہ آئے نہ آئے. پچھلے زمانے میں سود کوئی لیتا تھا دیتا تھا, سی لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے. آج وہ دھواں یا غبار میرے اندر جا رہا ہے, آپ کے اندر جا رہا ہے, یہ نظام کی بات ہے. لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے فاتح ہیں, فاتح سے مراد افتتاح کرنے والے, فاتح کے معنی کانکرر کے بھی ہیں, اور ایک یہ کہ افتتاح ہو رہا ہے فاتح, جس دور کے فاتح ہیں اس دور میں یہ انسان کا نظام جانے والا تھا چوکی تک, اور اس کی جڑیں بس پڑ چکی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لہذا شہادت حق کار رسالت کے لیے شہادت کی ذمہ داری تب پوری ہوگی جب وہ نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دے. آپ انڈیویجل پائٹی, پرسنل پائٹی, بہت اعلیٰ کردار, بہت اعلیٰ تقوی, بہت زاہد, بہت عابد, سب کچھ ہے, لیکن اس نظام کا حصہ ہے جو نظام باطل ہے. آپ کس کی گواہی دے رہے ہیں؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے وہی تو کافر ہیں. تم نے کافر کس نے سمجھا ہے؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون, جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون, جو اللہ کی اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ناہنجار ہیں, فاسق ہیں, غدار ہیں, باغی ہیں, سرکش. یہ تین فتوے ہیں مفتی اعظم کے. مفتی اعظم کون ہے؟ اللہ. قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اللہ کے لیے, یفتیکم یستفتونک, اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں کلالہ کے بارے میں. قل اللہ یفتیکم, کہہ دیجیے اللہ فتویٰ دیتا ہے لو. تو مفتی اعظم کون ہے؟ یہ سارے دنیا کے مفتی مل کر بھی اگر مفتی بن جائے ایک تو کیا اللہ کے برابر ہوں گے؟ اور اللہ کا فتویٰ یہ ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے, وہی تو ظالم ہے, وہی تو مشرک ہے, وہی تو فاسق ہے, وہی تو سرکش ہے. اور یہ تین فتوے ایک رکوع میں آئے ہیں, سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 7. تو یہ شہادت جو ہے, یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, ٹھیک ہے کہہ دی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اب تمہیں معلوم نہیں ہے شہادت گاہ میں آ گئے ہو. اور شہادت سے مراد تمہارے قول سے اللہ اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے, تمہارے عمل سے اللہ کی اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے, اور انفرادی ہی نہیں اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کو قائم کر کے گواہی دو دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ ہے اللہ کا دین. آؤ کم اینڈ سی ان یور اون آئز دس از اسلام. اچھا اب سنیے دوسری بات جو اس امت کے لیے خاص ہو گئی. دیکھیے ہمیشہ سے رسالت کا معاملہ دو کڑیوں پر مشتمل تھا. سورہ حج کے آخری رکوع میں فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ پسند کر لیتا ہے, چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی. کیا مطلب؟ اللہ نے پیغام پہنچانا ہے انسانوں کو. دو لنکس آ گئی بیچ میں, اللہ سے جبرائیل نے لیا, یہ ہے ملک, رسول ملک, اور پہنچا دیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے رسول بشر. رسول نے جبرائیل سے لیا اور پہنچا دیا امت کو. یہ دو کڑی ہیں رسالت کی, خوب نوٹ کر لیجیے. اللہ یستفی پسند کر لیتا, فرشتوں میں سے جبرائیل کو پسند کیا, اور پھر وقتاً فوقتاً انسانوں میں سے جس کو چاہا. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و علی ابراہیم و علی عمران و علی العالمین, ان کو چاہ چن لیا, پسند کر لیا. عیسیٰ کو پسند کر لیا، موسیٰ کو کر لیا، جس نے چاہا پسند کر لیا، اب محمد کو کیا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب تک نبوت جاری تھی یہ دو ہی کڑیاں تھیں. اگر ایک رسول کا پیغام لوگوں نے بھلا دیا پھر کوئی رسول آ گیا، پھر فرشتہ آ گیا وہ اللہ سے لے کر رسول کو پہنچا رہا ہے، رسول اس سے لے کر لوگوں کو پہنچا رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا تا آ کے بعثت ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی بعثت پر آ کر نبوت ختم. اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول. اچھا انسان تو ختم نہیں ہوئے، اب وہ پروسیس جو اس کا تقاضا تھا، یہ نبوت اللہ کی کوئی ہابی تو نہیں تھی نا، کوئی پیسٹائن تو نہیں تھا، ایک ضرورت تھی لوگوں پر حجت قائم کرنا کہ لوگ یہ نہ کہہ سکے اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا. آپ ہم سے محاسبہ کس بات کا لے رہے ہیں؟ ہم سے ہمیں تو بتایا جی کہ شراب حرام ہے، تو شراب پینے پر محاسبہ کیسے؟ اسی لیے اس بات کو سورہ نساء میں کہا گیا ہے چھٹے پارے کے شروع میں، گلدستہ ہے بہت بڑا انبیاء کے رسولوں کا، ناموں کا بہت خوبصورت، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اب دیکھیں نام اور علی کا پھر استعمال آ گیا، القرآن حجۃ لک و علیک. ہم نے اپنے رسولوں کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں کوئی دلیل اللہ کے مقابلے میں. نہ ہمیں تو نہیں بتایا، ہم سے تو یہ بات پہنچی نہیں. ہاؤ کم وی آر ناٹ ریسپانسبل، وی آر ناٹ اکاؤنٹیبل. ٹھیک، تو اس لیے اب یہ کام کون کرے گا؟ اب دیکھیے ان دو لنکس کے ساتھ ایک تیسری لنک لگا دی گئی، اللہ کا پیغام جبرائیل لائے محمد کو پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے لیا صحابہ کو پہنچا دیا. اب تیسری لنک ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہارا کام ہے پہنچاؤ پوری نو انسانی کو. اس لیے کہ میں صرف عرب کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے نبی آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. تو حضور نے تو خود صرف عرب تک تبلیغ کی ہے، باقی کچھ خطوط لکھے ہیں اس سے کوئی حجت تو قائم نہیں ہو جاتی. مکے والوں پر 12 برس تبلیغ کی ہے، ہندوستان میں تو کوئی آیا ہی نہیں، چین میں کوئی پہنچا ہی نہیں، تمام دنیا تک یہ کام اب امت کے حوالے کیا. یا تو حضور رہتے قیامت تک اور تمام نوع انسانی تک اس دین کو پہنچا کر اور کل روح ارضی پر اس دین کو غالب کر کے سرخرو ہو کر اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، لیکن نہیں، اللہ کی حکمت ہے. اے نبی اب آپ کی امت کا کام ہے، اور دیکھیے کس قدر خوبصورت ہے یہ قرآن مجید میں، یہ اسے عربی میں کہتے ہیں فقہ اللغہ، لغت کا بھی ایک تفقہ ہوتا ہے گہرائی میں. ایک لفظ جو ہے، اب دو لفظ ہیں قرآن میں، استفا پسند کر لینا، اجتبا چن لینا، یہ دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں حضور کے لیے، محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں فرق کیا ہے؟ بہت مشکل سوال ہے، بہت مشکل سوال ہے. دیکھیے استفاء میں پسند کرنے والے کی پسند کو دخل ہے، اجتبا میں کسی کام کے لیے کسی کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹو چوز از استفا، ٹو سلیکٹ از اجتبا. آپ کو ہاکی کی ٹیم باہر بھیجنی ہے تو آپ مقابلے کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اچھے کھلاڑی، سلیکشن ہوتی ہے،
سلیکشن ہے، یہ سلیکشن ہے.
اور ایک کوئی گیا ہے باغ کی سیر کو اور گلاب کے ایک پودے میں 10 پھول لگے ہوئے ہیں، اس کے دست ہنائی نے ایک پھول توڑ لیا، پسند کر لیا، اس کی پسند بس ہے. اٹس ہر چوائس. تو چوائس ٹو چوز از اجتفا، ٹو سلیکٹ از اجتبا، اور دونوں بہت قریب ہیں. اب امت کے لیے کیا کہا؟ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم، اسی رکوع میں، وہی سورہ حج کا آخری رکوع، 6 آیتوں پر مشتمل قرآن مجید کا جامع ترین رکوع، جس میں پہلے فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے، اپنے نصیب پر فخر کرو، اب تم رسالت کی ایک کڑی کے طور پر، اس سے بڑا منصب کوئی ہوگا؟ یہ کڑی، یہ ہے امت محمد. اب اس کو سمجھیے قرآن مجید میں کیسے بیان کیا گیا. اسی سورہ حج کی آخری آیت میں فرمایا یہ جو تم سے کہا رہا جہاد کرو، جتنا کہ جہاد کا حق ہے، اس لیے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول گواہ بنے تمہارے خلاف اور تم گواہ بنو پوری نو انسانی کے خلاف. پہلا ہم نے پہنچا دیا تھا، تیرے رسول کی امانت ہمارے پاس آئی، ہم نے پہنچایا. یہ ہے شہادت کا فلسفہ، ہے کئی دیروں میں، یہ ہے امت کی ریسپانسبلٹی. اور چونکہ اہم مضمون قرآن میں 2 دفعہ ضرور آتا ہے، یہ سورہ حج ہجرت سے متصل قبل نازل ہوئی ہے، اور سورہ بقرہ ہجرت سے متصل بعد، اس میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہی بات ہے دوہرا کر. اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک درمیانی لنک بنا دیا ہے امت کی حیثیت سے، امتن وسطن، اس کا ترجمہ بہترین امت بھی کر دیا جاتا ہے کہ جو چیز درمیانی ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے، لیکن میرے اس پورے فلسفے کے حوالے سے سمجھ لیجئے، یہ امت واسطہ ہے محمد اور پوری نو انسانی کے مابین صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور یہ کس سبجیکٹ، یہ آیا ہے کس کانٹیکسٹ میں؟ تحویل قبلہ. 16 مہینے تم نے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، فمن وجهك شطر المسجد الحرام، اے نبی اب اپنا رخ موڑ دیجئے مسجد حرام کی طرف. اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ جو حیثیت بنی اسرائیل کو حاصل تھی اب وہ تمہیں حاصل ہے، ان سے سلب کر لی گئی وہ پوزیشن اور ان کا قبلہ منسوخ، اب ایک نیا قبلہ ہے اور اس قبلے کے گرد امت محمد ہے، اس کی تاسیس ہو گئی ہے اور اس کی کورونیشن ہوئی ہے، تاج پوشی ہوئی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب اس پس منظر میں سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس شے کی گواہی دنیا کے سامنے دے رہے ہیں؟ ہمارے تو انفرادی معاملات بھی بہت پست ہیں، ہمارے تو معاملات آپس سے غلط ہیں، ہم تو جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور ملاوٹ اور خیانت اور غبن، اس میں تو ہم بہت ہائی مارکس جو ہیں سیکیور کر رہے ہیں. جاج برنارڈ شاہ نے کہا میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں، اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں. یہ واقعی گواہی ہم دے رہے ہیں، یہ محمد کے ماننے والے یہ ہیں، یہ ہے امتی محمد کے. جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، جو اپنے معاملات مینج نہیں کر سکتے، بیکاری، یہ اور کہاں ہے وہ دین؟ کوئی ایک ہی دنیا میں دکھا سکتے ہو کہ یہ ہے دین؟ آؤ سی وتھ یور اون آئیز، دس از دین الحق. یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بڑی نازک ذمہ داری، بڑی نازک، اس کا ایک اندازہ آپ کو ہو جائے گا خطبہ حجت الوداع. حضور نے جو خطبہ دیا وہ عظیم ترین خطبہ ہے تاریخ انسانی کا. آخر میں موٹی موٹی باتوں کو پھر دہرایا، دیکھو عورتوں کا خیال کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، دیکھو غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرو، جو بھی تھی. پھر آپ نے ایک سوال کیا، حلال بلغ تو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ سوا لاکھ کا مجمع تھا. آج سے 1400 برس قبل سوا لاکھ کا مجمع بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی. جبکہ ابھی اسلام صرف جزیرہ نمای عرب تک محدود تھا. آج بھی پہلے کبھی ہو جاتے تھے 28-30 لاکھ، بھی ان مینیجیبل ہو رہا تھا معاملہ. اب سعودی عرب کی حکومت نے کوئی مینیج کیا، پابندیاں لگائی تو 20 لاکھ، یہی ہے نا، 1.25 لاکھ کا بجٹ. اور اس کا نقشہ میں دکھا دوں، ایک ایک حرف آپ 3-3 مرتبہ کہہ رہے تھے. دہنی طرف رک کر کے کہا، وہ سنا، پھر مکبر کھڑے ہوئے ہیں، اس نے سنا اور آگے پہنچایا، اس نے سنایا آگے پہنچایا. لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، تو پبلک ایڈریس سسٹم تو نہیں تھا. پھر آپ نے سامنے رک کر کے وہی بات فرمائی، پھر یہاں سامنے کھڑے ہوئے لوگوں نے پہنچایا، پھر بائیں طرف رک کیا. اسی لیے ہر جملے کو، ہر بات کو آپ نے 3-3 دفعہ کہا، حلال بلغ تو میں نے پہنچا دیا یا نہیں. اور عام عادت صحابہ کی یہ تھی کہ اول تو حضور کے سوال پر خاموش رہتے تھے کہ اللہ و رسولہ عالم، یا اگر جواب دیتے تھے تو فرط ادب سے بہت مختصر جواب. وہ چلبلے قسم کے شاگرد جو ہوتے ہیں جو استادوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں، صحابہ کرام اس طرح کے نہیں تھے. اپنی لیاقت اور ذہانت کا روب جو ہے اپنے استادوں پر ڈالتے ہیں. وہاں تو یہ تھا کہ ایک بار جواب، یہاں 4 جواب دیے ہیں صحابہ نے. انا نشهد انك قد بلغت الرسالت وادیت الامانت ونصحت الامت وکشفت الغمہ. 3 مرتبہ حضور نے کہا علی اہل بلغت، اور 3 مرتبہ جواب آیا، انا نشهد انك قد بلغت الرسالت وادیت الامانت ونصحت الامت وکشفت الغمہ. اے نبی ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا. یہ قرآن تو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا تھا نا، آپ کے پاس تو امانت تھی. آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہر قسم کی گمراہیوں کے، اندھیاریوں کے، اندھیروں کے پردے چاک کر دیے. 3 دفعہ جواب لے کر انگشت شہادت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہچان پہنچا دیا. دے کانٹ سو می ان یور کورٹ اندر دیئر ججمنٹ، یہ میرے خلاف استغاثہ نہیں لا سکتے کہ میں نے پہنچانے میں کمی کی ہے. یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. اٹ واز دی سائی آف ریلیف، جس کو کہتے ہیں 23 برس کی محنت شاپا. کون کون سے مراحل آئے ہیں، یوم طائف بھی آیا ہے، 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی قید بھی ہے، مارکہ احد بھی ہے، احزاب بھی ہے، 70 مبلغین ذبح کیے گئے ہیں. کیا کیا نہیں دیکھا، کیا کیا نہیں جھیلا. لیکن پھر بات کیا ہوئی، اب آپ نے آخری بات، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ، اور اس کے بعد فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جو یہاں موجود ہیں ان کے ذمہ ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے. میں فارغ ہوں، میرے کندھے سے بوجھ اتر گیا، تمہارے کندھوں پر آیا. اب اس غائب میں وہ بھی تمام لوگ شامل تھے جو اس وقت دنیا میں تھے اور وہاں نہیں تھے. شاہد اور غائب کا لفظ آ گیا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. شاہد اور غائب, شاہد موجود فل یمن کی شاہد الغائب, اور غائب میں وہ بھی ہے جو قیامت تک آئیں گے. یہ ہے اس امت کا فرض منصبی, اور اگر آپ سمجھیں یہ ہے اس امت کا فریضہ رسالت. ایک بڑے بڑے نقطے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ایک نبوت ہے, ایک رسالت ہے. نبوت حضور کے انتقال کے ساتھ ختم, نبوت لینے کا نام ہے, اللہ سے لینے کا نام ہے, یہ انٹینا لگا ہوا اور وہی آ رہی ہے. رسالت پہنچانے کا نام ہے. ایک شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے, حضور نبی بھی ہے رسول بھی ہے. یا ایوہ النبی, یا ایوہ الرسول, نبی کی حیثیت سے ریسیو کر رہے ہیں اور رسول کی حیثیت سے پہنچا رہے ہیں. انتقال ہوا, نبوت ختم, کھڑکی بند, رسالت جاری ہے, رسالت ختم نہیں ہوئی. رسالت محمدی تا قیام قیامت جاری ہے. یہ بائی پروکسی ہے. حضور کی زندگی میں بھی تو صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ جو ایمان لایا اسی کام میں لگ گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اٹھارہ مبشرہ میں سے چھ, توب کے دس صحابہ میں سے چھ حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے. اس کی خاص وجہ ہے. دیکھیے مکے کی جو بھی ان کی ایک ہائرارکی تھی, ان کی ایک حکومت تھی, عہدے بھی تھے. ابو لہب فائننس منسٹر تھا, بیت المال کا انچارج تھا. حضور کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا. یتیم پیدا ہوئے, مفلسی اور قلاشی میں بچپن گزرا ہے, نوجوانی گزری ہے. وہ تو اللہ نے غنی بھی کیا ہے تو حضرت خدیجہ کی دولت سے کیا, اور عرب میں اس کو کوئی قابل عزت بات نہیں سمجھا جاتا تھا کہ دولت آپ کی نہیں, آپ کی بیوی کی. یہ جو ایلیٹ کلاس تھی اوپر, اس کو اسی کلاس کا کوئی شخص تبلیغ کر سکتا تھا. حضرت ابو بکر اس ایلیٹ کلاس سے متعلق ہے. 40,000 درہم کا سرمایہ تھا جس سے کاروبار کر رہے. نمبر دو, موسٹ سینسیٹیو ایشو جو تھا قبائلی زندگی میں, قتل کے مقدمے میں دیت کا فیصلہ. فلاں شخص کو فلاں نے قتل کر دیا, دیت کتنا ہوگا؟ 100 اونٹ ہوں گے, 200 ہوں گے, 300 ہوں گے, 50 ہوں گے, 40 ہوں گے, کتنے ہوں گے؟ کرنسی وہاں اونٹوں ہی کی تھی. یہ فیصلہ ابو بکر کرتے ہیں. اس ہائرارکی میں بھی ایک مقام تھا, دولت مند بھی تھے, سیرت و کردار میں بھی یقیناً دامن صاف. یہی وجہ ہے کہ ٹاپ کے 6 صحابہ, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن ابن عوف, سعید ابن زید, سعد ابن ابی وقاص, ان کی دعوت پر ایمان لائے. تو اس وقت بھی صحابہ ساتھ تھے, اور آئندہ اب یہ امت کے ذمے ہے پہنچانا, اور نہیں پہنچاتی تو پوری دنیا ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے گی اللہ کے. اے اللہ, یہ ہے تیرے خزانے کے سانپ, یہ بھرے پھرتے تھے سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, گا گا کے اور ناچ ناچ کر انہوں نے نہ اسلام ہمارے سامنے پیش کیا, نہ اپنے عمل کے ذریعے سے پیش کیا, نہ تبلیغ کی, اور نہ ہمیں کوئی نمونہ دکھایا. یہ ہے قرآن کا فلسفہ شہادت سے براد. اب میں آپ کو بتاؤں, اس کار رسالت میں جو حضور کے دست و بازو بنے وہ 3 کیٹیگری سے آدمی تھے, صدیقین, شہداء, صالحین. یہ اب ایک اور ٹرم ہے, شہداء, ایک اور معنی میں آ رہی ہے. وہ کہا گیا ہے سورہ فاتحہ میں, ہم پڑھتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش, ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا دے. یہاں تو چونکہ بات مختصر ہے, سورہ نساء میں کھول دی, ومن يطع الله ورسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں گے انہیں معیت حاصل ہوگی. انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی، یہ چار کادر ہو گئے. بیس لائن صالحین، ٹاپ نبی، نبوت کا دروازہ بند. یہ پہلے بھی اقتصادی شے نہیں تھی، یہ اللہ دیتا تھا جس کو دیتا تھا. وہاں بھی دو راستہ بنگلا میں رہ گئے، صدیق اور شہید، ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، صدیق ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کرنے میں کچھ دیر بھی لگائی، اسپونٹینیس، اس لیے کہ ان کے اپنے اندر وہ بات پہلے سے موجود تھی. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، لہذا کوئی دیر کا سوال ہی نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، سوائے ابو بکر کی کہ اس نے ایک لہجے کا توقف کیے بغیر تصدیق کی. یہ صدیق وہ لوگ ہوتے ہیں، جدید اصطلاح میں آپ کہیں گے انٹروورٹس، درومین. ہمت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، اپنے افکار کے وادیوں میں بھی سفر کر رہے ہیں، دل کی گہرائیوں میں بھی، من اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ان کا مزاج جب غور و فکر کرنے والے ہیں، سوچنے والے ہیں، نیکی کی حس بیدار ہے، از خود اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی روشنی میں وہاں پہنچ گئے ہیں آس پاس. لہذا دعوت آئی، فوراً تصدیق. ایک ہوتے ایکسٹروورٹ، کھیل کود، بھاگنا دوڑنا، ادھر گئے اس کو دھکا دے دیا، ادھر گئے اس سے کوئی لڑائی مول لے لی، یہ لوگ بھی ہوتے. صدیقین جو ہوتے ہیں وہ خلوت پسند ہوتے ہیں، یہ جلوت پسند ہوتے ہیں، ایکسٹروورٹ. محفل میں یہ خوش رہیں گے، اکیلا پن ان کو بہت بھاری گزرتا. یہ لوگ چونکہ غور و فکر کے عادی نہیں ہوتے اور کچھ اپنے معاشرے کے تعصبات کا ان کے اوپر غلبہ ہوتا ہے، انہیں نبی کی دعوت کو سمجھنے میں دیر لگ جاتی ہے. اب اس کی سب سے بڑی مثال دے رہا ہوں، حضرت حمزہ انتہائی محبت کرتے ہیں حضور سے، چچا بھتیجے کا رشتہ بھی ہے، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، دودھ شریف بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہم جولی بھی ہیں. چھ سال بیت گئے ہیں، سوچا ہی نہیں بھتیجا کیا کہہ رہا، سوچا ہی نہیں. اپنے تیر کمان لیے نکل گئے، شکار کر رہے ہیں، وہیں میں گھوم گھوم کے کھا رہے ہیں، یہ ان کی ہابی تھی. جیسے حضرت اسماعیل کا نقشہ آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حمزہ کا بھی سیرت و کردار کے اعتبار سے وہی نقشہ. چھ سال لگ گئے، سوچا ہی نہیں، اور سوچا بھی ہے تو کس طور سے، جذباتی طور پر برسٹ ہوئے. ایک روز شکار سے واپس آئے، ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ سو دیا وہ لونڈی جس نے دونوں کو دودھ پلایا تھا، حضور کو بھی اور ان کو بھی، اور انہوں نے کہا کہ حمزہ آج تو ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے. گھر میں داخل نہیں ہوئے، سیدھے گئے جہاں وہ اپنا پرا جمائے بیٹھا تھا، اس کے سر پر جا کر کمان ماری، سر پھٹ گیا. کہا تم نے یہ کیا، اچھا تم ان کے خلاف ہو، چلو میں اس پر ایمان لاتا ہوں، آؤ میدان میں. جذباتی انداز، یہ غور و فکر کا مان لے جذباتی کا. یہی معاملہ حضرت عمر کا ہے، تلوار لے کر نکلے ہیں، ننگی تلوار، آج تو گردن اڑا کے آؤں گا محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کل ہر گھر میں لڑائی ہے، اور آج باپ ماں باپ سے جدا ہو گئی، بھائی بھائی سے کٹ گیا، بہن بھائی سے جدا ہو گیا، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے جدا ہو گئی، یہ محبت نے کیا ہمارے معاشرے کے ساتھ کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم وفداہ آباؤنا و امہاتنا. لہذا آج تو قصہ پاک کر کے آؤں. وہ بھی اسی طرح کے تھے, پہلوان قسم کے آدمی, ادھر اس کو کندھا مارا, ادھر اس سے لڑے, ادھر اس سے کشتی کر رہے, اس طرح کا دوسرے. اب حضرت حذیفہ درمیان میں مل گئے, کہا جا رہا ہے عمر کہ آج محمد کا بس میں قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایمان لا چکے تھے, انہیں پتہ نہیں تھا. ان کا تم محمد کو جا رہے ہو قتل کرنے, اپنی بہن اور بہنوئی کو تو جا کے دیکھو, وہ ایمان لا چکے ہیں.